بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 ستمبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ہمارا طرز عمل اور کرنے کا اصل کام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
عباده الذين اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانشراح: ورفعنا لك ذكرك. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج ایک بار پھر مسلمانوں کے دل شدید طور پر زخمی ہے. جو صورتحال ہے اس وقت تو ملکی سطح پر، آج محبت رسول یا عشق رسول کا دن منایا جا رہا ہے. اس کا پس منظر آپ سب کو معلوم ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آج اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا. میں پچھلے ایک ہفتے سے فلو کا شکار تھا. مجھے اس وقت پوری طریقے سے، میں اپنے جسے کہتا ہوں کہ سہولت محسوس نہیں کر رہا گفتگو کرتے ہوئے. آپ ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں اپنا معافی ضمیر صحیح طور پر ادا کر سکوں اور وہی بات زبان سے نکلے کہ جو حق ہو. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اب جو ہوا اس دفعہ وہ غالباً اتنا شدید معاملہ توہین کا اور اہانت کا اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا تھا. جو کچھ بتایا گیا ہے، میں تو اس کی ضرورت اپنے اندر نہیں پاتا کہ اس کو خود دیکھ سکوں، اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے. لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، ان کی کیفیات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تمام حدود کو وہ پھلا چکی. ویسے اصولی طور پر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا قرآن مجید کی توہین ہو، آپ دیکھیں گے 9/11 کے بعد وقفے وقفے سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، جو اس سے پہلے شاید صدیوں میں کبھی ایسا ہوتا تھا. اب تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ واقعات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اس کا اظہار ہو رہا ہے. میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا چرچا بھی ہوتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ خاص پلاننگ سے کام کیا جا رہا ہے. ہمارا حافظہ اتنا کمزور تو نہیں ہوگا. ڈنمارک کے اخبار جائیڈن پوسٹن نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے تھے، اور یہ بات ہے 2003 کی، اگر میرا حافظہ غلط نہیں ہے، تقریباً 9 برس کا. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے. مسلمانوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت جو فوری نتیجہ کیا نکلا تھا وہ یہ تھا، اب اسے میں نتیجہ ہی کہوں گا کیونکہ وہی رد عمل ہوا، کہ ایک ڈنمارک کے ایک اخبار نے شائع کیے، اس کے بعد یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور کہاں کون سا اخبار ہے جس نے وہ نہیں چھاپے، اور ساری دنیا میں گویا کہ اس کو مزید پھیلایا گیا. جتنا احتجاج مسلمان کرتے تھے اس کے ریئیکشن میں وہ اور پھیلا رہا. ہم نے کیا کیا؟ مظاہرے کیے. کرنے بھی چاہیے تھے, احتجاج کیا یقیناً ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے کہ جو فیصلہ کن ہوتا اور آئندہ کے لیے وہ سوچتے یا انہیں سبق ملتا یا عبرت ہوتی. کوئی ایسا کام ہم نہیں کر پائے. قرآن مجید کی توہین کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا تھا, اور وہ بھی اسی وقت سے ہے, 9/11 کے بعد سے. امریکہ نے جہاں جہاں مسلمان مجاہدین کو قید کیا, وہ بگرام ایئر بیس ہو, ابو غریب کی جیل ہو یا گوانٹنامو بے ہو, ہر جگہ مسلمانوں کو, اور ظاہر بات ہے وہ کون تھے, وہ اللہ کے وفادار تھے, سچے وفادار تھے, جو باطل کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, حق ایک ہی ہے ان کا, یہ جو ان تھا. انہیں ذہنی اذیت دینے کے لیے جو اور کچھ بہت کچھ سامان کیا گیا, اس میں سے ایک یہ بھی تھا, قرآن مجید کے نسخوں کو معاذ اللہ کتوں کے آگے ڈالا گیا, غلاظت کے ڈھیر میں پھینکا گیا, گٹروں میں ڈالا گیا, ان کی نگاہوں کے سامنے ٹارچر کرنے کے لیے. اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب کہتے ہیں, انسانی حقوق کے علم بردار, دنیا میں امن و آشتی کے ٹھیکے دار, اور جو آج بھی مسلمانوں پر الزام دھرتے ہیں کہ یہ اجڑ ہیں, گوار ہیں, جذباتی ہیں, ریئیکشن پر آ جاتے ہیں, ہمارے اندر ٹالرنس ہے, برداشت ہے, تحمل ہے, رواداری ہے, لیکن اتنی ذلیل حرکتیں, اس کے لیے لفظ ذلیل بھی جو ہے وہ بڑا چھوٹا محسوس ہوتا. اور پھر یہ خاکوں کا معاملہ آگے بھی بڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کہا جاتا ہے, میں تو اللہ کا شکر ہے صدور ہوں کہ نیٹ کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احانت آمیز خاکے بنانے کے حوالے سے کمپٹیشن کا اعلان ہوا تھا. ہر موقع پر ہم نے, پورے عالم اسلام نے ایک ہی کام کیا, مظاہرہ کیا, جن کے اندر بھی کچھ غیرت و حمیت تھی وہ اٹھے, احتجاج کیا, لیکن ملکی سطح پر نہیں, امت کے لیول پر نہیں, افراد کی سطح. بس اس کے بعد جو ہے پھر بیٹھ رہے, وہ اگلے واقعے کا انتظار ہے. اور اب جو واقعہ ہوا, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو پھر انتہا ہے, آخری انتہا ہے. بنانے والا کون ہے؟ یہودی امریکی سیم باسل 100 یہودیوں کے مالی تعاون سے $50,00,000 کی فلم بنائی ہے اس نے, معصوم مسلمان, دا انوسنس آف مسلم کے نام سے. بظاہر بڑا ہی بے ذرا سا ایک عنوان ہے, لیکن اس کے اندر جو اس فلم کے اندر جو خباثت ہے, شیطنت کی آخری حدود تک گئی. ان کے مقاصد کیا ہیں؟ 9/11 کے بعد یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے, اور اس پر بھی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں اپنی گفتگو کے آخر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں. اب ہمارے دل جو دکھے ہوئے ہیں, اور یقینی طور پر شدید خون کی آنسو رونے والی کیفیت ہے, ہونی چاہیے, تو بہرحال چند باتیں اصولی طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے. سب نمبر ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو لقب دیا کس نے؟ خالق و مالک کائنات, شہنشاہ ارض و سماوات نے لقب دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس سے اونچا لقب یا اس کے ہم پلہ لقب کسی اور کو مخلوقات میں سے نہیں ملا. اگر اس اعتبار سے کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یہ آیت ہی بتا رہی ہے. وہ رب الرحمن ہے, الرحیم ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خطاب ملتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہان والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، یہ جہان بھی، وہ جہان بھی، انسان بھی، حیوانات بھی، فرشتے بھی، جن بھی، عالمین میں تو سبھی آئیں گے، دمدہ مخلوقات. پھر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور جسے اللہ، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، اس کو کوئی زک نہیں پہنچا سکتا، اس کے مقام و مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص چاند پر تھوکے اور وہ تھوک اسی کے اوپر آ گئے، چاند کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جو کچھ کر رہے ہیں جو لوگ، وہ اپنے گھٹیا پن، ذہنی دیوالیہ پن، اخلاقی افلاس، پستی اور گراوٹ کی انتہا، اس کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. نہ قرآن کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکتا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکتا ہے. سورہ اعراف میں تو جہاں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رحمت خاص بھی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے اللہ کی طرف سے، وہ خود بھی رحمت للعالمین ہے اور تمام امتوں میں اللہ تعالی کی رحمت خاص ان کی امت کے لیے مخصوص ہے. اور وہی تذکرہ یہ ہے کہ آپ کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ کے اس مقام و مرتبے کو صرف مسلمان ہی نہیں جانتے، یہود و نصارہ بھی خوب جانتے ہیں، تورات اور انجیل پڑھنے والے بھی خوب جانتے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنے ہی ذہنی دیوالیہ پن کا مظاہرہ. اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی یہ لوگ اسفل سافلین بھی ہیں اور شر البریہ بھی ہیں. یہ دو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. انسان اپنی اصل کے اعتبار سے اس میں پوٹینشیل ہے کہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اور اگر پستی کی طرف جائے تو کوئی درندہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ پستی میں، گراوٹ میں تمام درندوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. اور یہ اسی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے. اب اس پر تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی، اس میں کوئی فرق یا اس کو گھٹانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اس کا بھی اظہار جو اب قیامت کے دن ہوگا وہ تو اور ہی شان سے ہوگا. وہ تو احادیث میں پڑھی، لواء الحمد بیدی، حمد کا جو علم ہوگا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. ساقی کوثر بھی آپ ہوں گے. اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ آپ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی. لیکن حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ توہین اور ذلت اصل میں ہماری ہے. اس سے پہلے بھی جب یہ معاملات ہوئے ہیں میں نے توجہ دلائی ہے بار بار. اور اس وقت امت کی جو صورتحال ہے اس پر قرآن مجید میں جو یہود کے بارے میں فرمایا گیا کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا، وہ آج اس امت کے اوپر ہے اللہ کی طرف سے وہ عذاب. کم سے کم اس مسجد کے نمازیوں نے تو یہ بات بار بار سنی ہے، بلکہ اس کو سننے والوں کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. والد محترم ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ نشر ہو رہی ہے. اس وقت پوری امت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ہے، اور وہ ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے. ذلت کو تو آپ پہچانتے ہیں، مسکنت کیا ہے؟ بے بسی، لاچاری، ہیلپ لیسنس، کر کچھ نہیں سکتے. جیسے کہ ہوا، میں نے عرض کیا بار بار انہوں نے یہ کام کیا اور ہم نے کیا کیا زیادہ سے زیادہ؟ قہر درویش پر جانے درویش، احتجاجی مظاہرے کر لیا، احتجاجی بیانات ریکارڈ کرا دی اور بس پھر واپس آ گئے اپنے کام پر. ان کا کیا بگاڑ لیا؟ انہیں کون سا میسج ایسا دے دیا کہ آئندہ انہیں عبرت ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہے، اس بات کو سب سے پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے. اسی کے مذاہب میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ وہ ہستی جو ہمیں اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جن کی محبت، جن سے عقیدت، جن کا احترام، جن پر ایمان ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور جن کی توہین ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے، ان کی ذات پر بار بار حملے ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ذلت اور رسوائی ہماری ہے. ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہمیں ان سے عشق ہے، اور ہم ان کے معاملے میں کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے اگر ان کے ساتھ احانت کا معاملہ کیا گیا، توہین کا. یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور ہے بھی. دیکھو ہم کیا کچھ کریں گے ان کے ساتھ، تم کچھ نہیں کر سکو گے. آج اللہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. وہ جو آغا حشر کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک نظم کہی تھی، ایک زمانے میں اسکولوں میں بھی پڑھی جاتی تھی، اس کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اور پروردگار رحم کر رحم کر ہماری یہ حالت ہے، ورنہ یہ بت تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا ہے ہی نہیں. آج ہمیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اول تو کوئی خدا نہیں ہے جس کو تم کہتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. دیکھو ہم تمہارے ساتھ جو مرضی کریں تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ہے میسج جو وہ دے رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس میسج کو. اب یہ الگ ایشو ہے کہ ہم پر یہ ذلت اور مسکنت کا عذاب کیوں ہے، تو میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ بات بار بار سنی ہوگی، اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے، ہم نے اللہ کے دین سے روگردانی کی ہے، بے وفائی کی ہے، اس سے آگے بڑھ کر غداری کی ہے. 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہوئی شریعت قائم نہیں ہے، نافذ نہیں. ذرا اس انداز سے تھوڑا اپنے گریبانوں میں جھانکیے تو کیا خود ہم اللہ کے رسول کی توہین نہیں کر رہے؟ آپ کا لایا ہوا نظام جس کے لیے آپ نے، جس کے قیام کے لیے آپ نے کون کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہ دی ہو، ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، اس امت کے لیے کیا، اور امت تبھی مضبوط ہوگی، تبھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی کہ یہ اللہ کے دین کی وفادار ہو. آپ نے وہ نظام قائم کر کے مسلمانوں کو سونپ دیا. ہاں آپ کے جو جانسار تھے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. دور خلافت راشدہ میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے. اور آج 56-57 اسلامی ملک ہیں، کوئی ایک ملک بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی سرزمین پر قائم کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے یہاں نافذ کرے. کوئی تیار نہیں. ہمیں نہیں چاہیے شریعت، اگر اللہ کے رسول نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں تو دی ہوں گی. ہم تو اس کا راستہ روکیں گے، ہمارا عمل تو یہ. ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ اصل میں ایک اعتبار سے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو ہم کر رہے ہیں. آپ کا لایا ہوا، آپ کو جو اللہ کی طرف سے جو عظیم تحفہ نو انسانی کے لیے ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، قرآن، جاتے ہوئے وصیت کی تھی، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں چلا ہوں چھوڑ چلا ہوں تمہارے درمیان. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا، اس سے پہلے آپ نے جو الفاظ فرمائے تھے، ایک وقت جانا ہے، سب کو جانا ہے، پہلے بھی رسول آئے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے سفر کر گئے، رحلت فرما گئے، تو میں بھی رخصت تو ہو رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ایک روایت کی روح سے اس میں ایک صرف قرآن کا ذکر ہے, ایک اور روایت میں قرآن اور سنت کا تذکرہ. اگر اس کو مضبوطی سے تھاموں گے, یہ دے کر گئے تھے اور ہم نے اسے اٹھا کر ریشمی جزدار میں لپیٹ کر کے تاک میں رکھ دیا, کوئی سروکار نہیں ہے, نکالیں گے تب, کھولیں گے تب جب کسی کی نظر کا عالم کسی پر طاری ہوگا کہ جان آسانی سے نکل جائے, یا فوت ہونے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن کھول لیا جائے گا. وہ نسخہ موت ہے, یہ مردوں کے لیے کتاب آئی ہے. تو توہین تو ہم قدم قدم پہ کر رہے ہیں. اللہ کے دین سے بے وفائی, جو بھی مسلمان امت اللہ کے دین سے بے وفائی کرے, اس کے دین سے غداری کرے, اور اس سے پہلے مثال یہود کی موجود ہے, بنی اسرائیل, ہم سے پہلے مسلمان امت وہ تھے, اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی تھی, تورات فیہ ہدی و نور, وہ بھی کتاب ہدایت تھی, اس میں بھی روشنی تھی, اس میں بھی نورانیت تھی, اور اس میں شریعت کے قوانین تھے. کیوں اتاری گئی تھی؟ تاکہ اس پر عمل کرو, اس ہدایت کو مضبوطی سے تھامو اور اس شریعت کو نافذ کرو. جب نہیں کیا, انہوں نے دین سے بے وفائی اور غداری کی, تو ذلت و مسکنت کا عذاب ان پر بھی آیا. عذاب کے وہ کوڑے برسے. ان کا جو قبلہ ہے بیت المقدس, ہیکل سلیمانی, جبکہ وہ اس زمین پر اللہ کے نمائندہ امت تھے, ان کے ہوتے ہوئے دو مرتبہ وہ مسمار ہوا. وقت کے فرعون اور نمرود آئے اور انہوں نے ان کے قبلے کو جو ہے مسمار کر کے اس کی بنیادیں بھی اکھاڑ دی. اب کہنے کو اللہ کا گھر ہے, توہین وہ اللہ کی کر رہے ہیں, لیکن اصل میں تو عذاب اس قوم پر آیا. یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو ہم پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیوں ہو رہا ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ ایک خاتون کی آواز پر خلیفہ وقت جو ہے وہ لشکر بھیجتا ہے. یہ 799 ہجری کا واقعہ ہے, اور اسی پاکستان میں وہ دیبل کی بندرگاہ تھی. ایک خاتون کی آواز پر اس کی بے حرمتی کی گئی اور لشکر کشی ہوتی ہے دربار خلافت سے, اور جو مسلمان تاجر اور وہ خاتون تھے انہیں بچا لیا جاتا ہے, اور وہ جو مجرم ہیں انہیں عبرتناک سزا دی جاتی ہے کہ پوری انسانوں کو, پوری نوع انسانی کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص بھی مسلمان کو میری نظر سے نہیں دیکھتا. اور آج 160 کروڑ ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, ہیلپ لیس. یہ ہے صورتحال کہ ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں دین سے بے وفائی اور دین سے غداری کی وجہ سے. اور اسی کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دشمن یہ سلوک کرتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. کوئی حقیقی اسٹیپ جس میں ان کے لیے کوئی میسج ہو, ابھی تک تو اب اس کے قابل نہیں. وہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں لے آئیے, کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بات زیادہ واضح کبھی ہوگی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا چننے کے بعد میزبان مہمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے, لقمہ تر ہے, اس سے استفادہ کیجیے, اپنے اپنے حصے کا اس میں سے حاصل کیجیے. یعنی تم اتنے کمزور اور بے بس اور لاچار ہو جاؤ گے کہ دنیا کی دوسری اقوام تمہارے ساتھ جو چاہیں سلوک کرے, تم بالکل ایسے کہ جیسے کوئی بھنا ہوا دمبا رکھ دیا گیا ہو مہمانوں کے سامنے, اور چھڑیاں پکڑا دی گئی ہو کہ لو بھائی اپنا اپنا حصہ بٹورو, اس میں سے حاصل کرو. نوالا تر ہے. اسی طریقے سے تمہارے ساتھ وہ کریں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے جیسے وہ پڑا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ تو میں نہیں بلن تم یوم دن کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی. کتنی زیادہ ہوگی یہ تو انہوں نے نہیں پوچھا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہم 2.25 ارب بھی ہوں گے اس وقت دنیا میں، اور اس وقت یہ حالت ہوگی ہماری. وہاں تو تعداد چند سو یا چند ہزار سے آگے کا تو کوئی فکر ہی نہیں تھا ان کے سامنے. بلن تم یوم ایدن کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت خوف نکال لے گا، اور تمہاری حیثیت ایسے ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ بلبلے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت. وسا ان کا وسا صحیح. تو پھر یہ کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری آئے گی، وہن. وہن کی بیماری، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے گریز. اس بات کو پہچانیے، دنیا سے محبت کس کو نہیں ہوتی؟ ایک درجے میں تو ہر ایک کو ہے، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے. تو کیا یہ صحابہ میں نہیں تھی؟ نہیں. اصل بات کیا ہے؟ میسج کو سمجھیے کہ تم اپنا اصل مشن بھلا کر مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ انتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے خود ایک نمائندہ امت زمین بننا ہے اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم نے کرنا ہے. اپنا منصب، اپنا مشن، اپنی ذمہ داری، اپنے دینی فرائض سب کو بھول کر دنیا پرستی میں مگن ہو جاؤ گے. دنیا ہی مطلوب اور مقصود ہے، اور اس کے نتیجے میں لازمن موت کا خوف. موت تو پھر سب سے بڑی بھیانک حقیقت ہے. دنیا ہے انجوائے کرنے کی شے، جو آج کا سب سے بڑا نعرہ ہے. پرانا نعرہ تو وہ تھا کہ جو فارسی میں ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ہاں، اب جو نعرہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. دنیا کے ایک ایک لمحے کو پر لطف بناؤ، یہ ہے بامانی زندگی. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو تم لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، تمہاری حیثیت صفر. دشمن کے دل سے ہیبت نکل چکی ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کر رہا ہے. پورے عالم اسلام کے حوالے سے انہیں کوئی فکر نہیں ہے. ہاں، وہاں انہیں پریشانی ہو رہی ہے، اس کے اوپر حوالے سے وہ سخت وہ جو ہیں زیق میں ہیں، جان عذاب میں آئی ہوئی ہے. وہ جو کچھ اللہ کے وفادار ہیں جنہوں نے ان کے قافیہ حیات تنگ کر رکھا ہے افغانستان میں، بس ایک ان کو چھوڑ کر ایک ان کے لیے یہ ایک عذاب ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ کیسے حل کریں. ادروائز پوری مسلم امہ کوئی حیثیت صفر. نہ اس کو اگر آپ نوٹ کریں، اس حدیث کو، اس میں جو فرمایا کہ تم ایسے ہو جاؤ گے کہ کھانے پر، دسترخوان پر کھانے چننے کے بعد اور مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اور لقمہ تر ہے تناول فرمائیے، تو وہ لقمہ تر تناول کرتے ہوئے نمک اور مرچ چھڑک چھڑک کر کھا رہے ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے والے ہیں. کبھی قرآن کی توہین کر دی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. یہ ہے اس وقت کی عالم اسلام کی کیفیت. لہذا ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس کیفیت کو کیسے بدلا جائے کہ ایک مسلمان خاتون کی آواز پر خلافت سے جو ہے وہ لشکر کشی ہوتی ہے اور پوری دنیا کو ایک میسج چلا جاتا ہے. یہ واقعہ اس کے بعد بھی ہوا ہے، سن 225 ہجری میں، اس کا ذکر بھی پہلے آیا. معتصم باللہ عباسی خلیفہ کے اس وقت جو ہے وہ حاکم تھے استنبول کے قریب، رومن امپائر کے اندر اموریا ایک مقام تھا، وہاں کچھ مسلمان تھے، اور وہاں بھی کسی مسلمان کے ساتھ، خاتون کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، کوئی بے انصافی ہوئی، اور اس نے کہا، واہ معتصما، کہاں ہے معتصم باللہ؟ اور اس کی وہ آواز دربار خلافت تک پہنچی. وہاں سے فوج کشی کی گئی، وہاں مسلمانوں کو آزاد کرایا گیا، اور جو بھی ذمہ دار تھے انہیں سخت ترین سزائیں دی گئیں. یہ 225 ہجری کا واقعہ ہے، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی توہین آمیز خاکے بنتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. یہ ہے ذلت اور مسکنت کا عذاب. اس کو پہلے پہچانیں گے تب آگے اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کی طرف بڑھے گا. کریں کیا؟ بس سے باہر کر فوری کام کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، احتجاج ضرور کریں، مظاہرہ ضرور کریں، آواز اٹھانی چاہیے. اس حد تک تو کم سے کم یہ تو کر ہی سکتے. اس کے بعد ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امت کے لیول پر یہ فیصلے ہوں کہ ان یہودیوں کی جو ہے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تو انہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے. اسی طریقے سے جن ممالک میں یہ کام ہوا ہے، فیصلہ کرے امت. کہ کون فیصلہ کرے؟ کہاں امت؟ وہ آئی سی بھی ہے جو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی ان کی جیب میں. او آئی سی والے بیٹھ کر جو فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں، بلکہ کیا ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں اور کیا فیصلے کرنے ہیں، وہ بھی پہلے سے طے ہوتے ہیں، وہ ان کے آقاؤں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. حال تو ہمارا یہ، کریں گے کیا؟ لیکن بہرحال اگر کچھ کر سکتے ہیں، سفارتی تعلقات منقطع، لیکن وہ تو تب ہے کہ کچھ قوت ایمانی تو اندر ہو، کچھ سختی تو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. سینکشن لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تورا برا ہو جائے گا، بس اسی کے خوف سے ہم بیٹھ جاتے ہیں آرام. ایمانی قوت کا کچھ اظہار تو ہو. فوری طور پر اگر ایمانی قوت ہے واقعتاً، تو مسلمانوں کو یہ کام کرنے چاہیے، تب تو کوئی میسج انہیں ملے گا. اگرچہ اصل میسج وہی ہے جو اس وقت دیا تھا، جو محمد القاسم نے دیا تھا اور جو معتصم بلّہ نے دیا تھا. وہ تب ہوگا جب نظام خلافت قائم ہوگا، تو پھر یہ 160 کروڑ جو ہیں یہ ایک وحدت ہوں گے، قوت ہوں گے، پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے بار بار، اور قہر درویش بر جانے درویش، اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن رونا اس بات کا ہے کہ اس پر غور بھی نہیں کرنے کو تیار، سر جوڑ کر تو بیٹھے کہ اس کے لیے فیصلہ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، واقعی افیکٹو کام کیسے ہو سکتا ہے. جو دینی قوتیں ہیں وہی مل بیٹھ جائیں، اور پوری دنیا میں نظام خلافت تو کب آئے گا کب نہیں آئے گا، پاکستان میں تو اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اس کے لیے کہ تحریک چلانے کے لیے آمادہ ہو جائیں. لیکن افسوس، جو اصل کام کرنے کا ہے ادھر ہے نہیں، صرف جذباتی نعرے اور اس سے اپنے جذبات کو نکال کر مطمئن ہو جانا کہ ہم نے بڑے زوردار حلق شگاف نعرے لگا لیے، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے. لیکن بھارت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعرے نہ لگائیں یا احتجاج میں شریک نہ ہوں، یہ تو ہونا ہی کرنا ہی ہے، لیکن اس پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ جانا تو پھر تو وہی ہے کہ اب اگلے کا انتظار کریں. ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں، ان کو روک سکتا ہے تو اللہ روک سکتا ہے، لیکن اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. آج ہم اس کی طرف سے عذاب کی زد میں، اور ہو گیا مانند دیا بردا مسلمان کا لہو، پوری دنیا میں جو ہے مسلمان کا خون بہ رہا ہے. اللہ نے ہمیں ان کے رحم و کرم پر ڈال دیا، چھوڑ دیا. تم نے اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی اور غداری کی ہے، لہذا تمہاری سزا یہی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کی نصرت اور رحمت اور مدد حاصل کرنے کے لیے سر جوڑنا چاہیے، جو بھی اکابر ہیں، جو امت کے بہی خواہ ہیں، پھر وہاں سے ایک سفر کا آغاز کریں تو بامانی سفر ہوگا. باقی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بات جو آخر میں وضاحت کی، کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے کچھ مقاصد محسوس ہوتے ہیں. 9/11 کا واقعہ خود اس کا ایک حصہ ہے. عراق پر حملہ جو ہے وہ بھی اس بڑی سازش کا حصہ ہے. اور وہ اصل سازش کیا ہے کہ یہود پوری دنیا پر اپنا تسلط دیکھنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل کا قیام. اور اس وقت جو ہے نصارہ، عیسائی ورلڈ، جس کو اس وقت کمان کر رہا ہے وہ سمجھیے کہ امریکہ اور نیٹو ہیں، وہ یہود کے مٹھی میں ہیں. امریکہ اور نیٹو استعمال کیے جا رہے ہیں خاص مقصد کے لیے. عراق پر حملہ ہوا تھا اس لیے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم کرے، اپنا ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرے جس کے لیے مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، اور اس کے لیے مسلمانوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ یہاں سے ریئیکشن ہوگا. چنانچہ یہاں جو بھی جہادی قوت ہیں یا دینی غیرت والے ہیں انہیں کھنگال لیا جائے اور ان کو جو ہے ٹارگٹ کر کے کا صفایا کیا جائے، اور نبض بھی ٹٹولی جائے کہ ان کا تھریش ہولڈ لیول اب کیا ہے. بابری مسجد سے بات شروع ہوئی تھی، پھر ہماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. افغانستان پر حملہ کیا اور کسی مسلمان ملک کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ثبوت تو پیش کرو، افغانستان پر چڑھائی کر رہے ہو، ان پر جرم ثابت ہی نہیں ہے، کیا جرم ہے ان کا. عراق پر حملہ کیا، یورپ سے یہ آوازیں اٹھی کہ غلط ہے، ہم میں سے تو کسی کو توفیق نہیں مسلمان ممالک کو کہ امریکہ کے اس قدم کے آگے روک بنتے ہی احتجاج ہی کرتے، اس لیے کہ اسرائیل کو عراق سے خطرہ ہے، پرانی دشمنی ہے. مخت نصر نے جو حملہ کیا تھا پہلی مرتبہ، جو ان کا ہیکل سلیمانی اسے مسمار کیا تھا اور لاکھوں کو قتل کیا تھا، وہ عراق سے آیا تھا، عراق کا بادشاہ تھا مخت نصر، اور عرب ورلڈ کے اندر وہ ایک بڑی قوت بن چکا تھا. اسرائیل کو شدید خطرہ تھا عراق سے، لہذا اس کی صفائی ضروری تھی. اسی طریقے سے بے حیائی کا سیلاب لا کر انہوں نے بے حیائی کے حوالے سے تو ہمارا تھریشولڈ لیول بہت اونچا کر دیا. اب ہم عادی ہو چکے ہیں جس طریقے سے ان چینلز کو یوز کیا گیا. پاکستانی عوام کا سب سے پہلے بیڑا غرق کیا تھا انڈین موویز نے، اور اسی وقت جو ہے وہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے کلچرلی فتح کر لیا پاکستان. اسلام سب سے زیادہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ بے حیائی اور یعنی یہ شیطانی کام ہے، اس سے باہر آؤ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اسی فحاشی اور یعنی کے لیے ہم نے اپنے گیٹ کھول دیے. یہ مختلف لیول پر یہ کام ہو رہے ہیں. اب مسلمانوں میں غیرت ایمانی کتنی باقی ہے، اب اس کے لیے وہ بار بار نبض چیک کرتے ہیں، کبھی قرآن کے ساتھ توہین کی جا رہی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں بھی آگے بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک پہنچے ہیں جو اب یہ فلم بنی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ تمام پچھلے جہاں تک وہ احانت اور توہین میں آگے بڑھے تھے ان تمام حدود کو پھلانگ چکے. یہ ہے کہ جس میں جب انہیں تسلی ہو جائے گی تو اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے، اور اسی سے جڑتی ہے بات. ایک رائے یہ بھی ہے کہ عرب اسپرنگ جو اس وقت ہے اور اس کے ذریعے عرب ممالک کے اندر آپ دیکھیں کہ اب ریئیکشن زیادہ بڑھ رہا ہے. لیبیا کے اندر جو ہے ایک امریکی سفیر جو ہے وہ قتل ہوا. اس طریقے سے وہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ افغانستان پر حملہ کیا تھا، اب عرب ورلڈ کے اوپر بھی امریکہ براہ راست حملہ کرے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی فوجیں اتاریں گے اپنے سفارتی عملے کے تحفظ کے لیے، کہ مسلمانوں کو اتنا اریٹیٹ کر دیا جائے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدام کریں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہی ممالک میں زیادہ ہوا ہے اور دیگر اسلامی ممالک میں ریئیکشن نہیں ہوا، جہاں امریکہ چاہتا ہے اور جہاں اسرائیل چاہتا ہے کہ اب امریکی فوجی اتریں وہاں پر، فوج وہاں پر آئے. تو یہ ایک ساری گیم ان کی بھی چل رہی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ تعالی ہمیں بھی سزا دے رہا ہے اور اسی سزا کے نتیجے میں ہی ہم نے جاگنا ہے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، بیدار ہو بھی رہے ہیں، جہاد زندہ ہو رہا ہے، معاملہ جو ہے وہ الحمدللہ اب امریکہ کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اب بڑھ رہے ہیں. پہلے جو مروبیت کا عالم تھا وہ کم ہو چکا ہے، ایک ریوائیول موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہاں پہنچے گی. لیکن اس سے پہلے خاص طور پر عرب ورلڈ مشرق وسطی میں احادیث کی روشنی میں بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا جو نظر آتا ہے، بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اور اس کے پیچھے یہی یہود و نصارہ کی ملی بھگت اور سازش ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جو صحیح معنی میں ایمانی کردار ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ امریکہ کو بڑا ماننے کی بجائے وہ واقعی اللہ ہی کو بڑا مانے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.